الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي وفاطمة الزهراء صلى الله الله عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا بنت رسول الله اللهم لن قاتلي فاطمة الزهراء عظم الله أجورنا وأجوركم لمصابنا بالزهراء سلام الله عليها وجعلنا وإياكم إن شاء الله إن شاء الله من الطالبين بثأرها مع ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اما بعد شہزادی کونین کے فرش عزا پر عاشقان شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں اس دولت یقین کے ساتھ کہ شہزادی آپ کے ذکر کا حق مدا نہیں کر سکتے، البتہ آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن سکتے. شہزادی آپ کریمہ اہل بیت ہیں، آپ کے در سے نہ کوئی یتیم خالی ہاتھ گیا، نہ کوئی اسیر خالی ہاتھ گیا، نہ کوئی ساحل واپس گیا، تو کیا آپ کے بیٹے کے ماتم دار خالی ہاتھ واپس چلے جائیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں شہزادی کہ کوئی اپنی ماں کی خدمت میں جائے تو واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا، ماں سے کچھ نہ کچھ جو بن پڑتا ہے وہ اولاد کے لیے کر لیتی ہے. تو شہزادی آپ تو حسین کی دکھیاری ماں، کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں کوئی سفارش فرمائیں تو خدا اسے قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن؟ بس شہزادی ہم متوجہ ہیں آپ کی ذات مقدس سے، انا توجہنا واستشفعنا بکی اللہ وقدمنا کی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد. خطبہ فدق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اور یہ خطبہ اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے الفاظ کا انتخاب، شہزادی کونین کا معیار علم اور فصاحت و بلاغت کے ان تمام تر اہتمامات کے ساتھ کہ اگر نہج البلاغہ نام رکھا گیا ان خطبات کا تو خطبات مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سنا. اگر وہ نہج البلاغت ہیں تو یہ نہج الفصاحت ہیں، اس لیے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمہ غیر معلمہ کا وہ انداز بیان، اس نے کبھی خطبہ نہ دیا ہو اس کے انداز میں اتنی فصاحت و بلاغت صرف عطائے پروردگار ہے. تو شہزادی نے جو فدق کے نام سے جو خطبہ دیا اس خطبے میں صرف فدق ہی بیان نہیں کیا بلکہ کیا کچھ بیان کیا وہ تو اپنے مقام پر ابھی آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں صرف ترجمے کی حد تک ہی بیان ہو رہا ہے. البتہ فدق کے موضوع پر بہرحال سوالات بھی آتے رہیں گے، جوابات بھی آتے رہیں گے، اور فدق ایسا موضوع ہے اس کی بنیاد پر غاصبوں کا تعارف بھی ہو جاتا ہے. میں الفاظ بدل دیتا ہوں، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے احقاق الحق، لازم کرتا ہے ابطال الباطل کو، جب حق ثابت ہو جائے تو باطل خود بخود زائل ہو جاتا ہے. تو شہزادی کونین کو اللہ کے رسول نے فدق کب دیا تھا؟ یہ سوال ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ یہ فدق ہے کیا؟ مدینہ منورہ سے 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر اس دور کے اعتبار سے اور آج تقریباً 140 کلومیٹر دور کا علاقہ، ایک علاقہ ہے علاقہ فدق جو کہلاتا ہے، اور خیبر کی جنگ کے بعد خیبر کے یہودیوں نے جب اللہ کے رسول کے جاہ و جلال کو ملاحظہ کر لیا آپ کے عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، گویا سرنڈر ہو گئے، جنگ بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو فدق کے یہودی تھے وہ خیبر کو دیکھ کر اپنے انجام سے واقف ہو گئے اور سب کا سب اپنا مسئلہ اس طرح لا کے پیش کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے فدق کے علاقے میں تو یہ اس کا ایک تہائی مال وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اگر مسلمان نہ ہو تو پھر آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس کا پورا مال آپ اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں۔ تو فدق کے علاوہ ایک اور بھی شہزادی کی جائیداد کا مسئلہ وہ ہے مسئلہ آبالی، سات باغات کہ جو مخریق نامی یہودی نے مسلمان ہونے کے بعد احد کے واقعے کے ساتھ ساتھ جنگ احد سے پہلے یہ مدینہ پہنچا ہے، اسلام قبول کیا اور اس نے اپنے سات باغات جن کا نام تھا آبالی، وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا۔ تو شہزادی نے خالی فدق ہی نہیں بلکہ آبالی کی جو جائیداد ہے اس پر اس کا بھی مقدمہ آپ نے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ البتہ یہ فدق اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کب دیا؟ جو ہم آیت روز پڑھ رہے ہیں وہ آتی ذل قربا حقہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ کو بلاؤ، اور جب سیدہ کو بلایا گیا تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت نازل ہوئی اور مجھے حکم دیا گیا ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فدق تمہیں دے دوں، تو کیا تم قبول کرتی ہو؟ سیدہ نے فرمایا قبل تو من کا و من اللہ، بابا آپ سے اور اللہ سے میں قبول کرتی ہوں۔ فدق اصلاً عطائے ختمی مرتبہ تھی نہیں بلکہ عطائے پروردگار ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن تو کہہ چکا جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور سورہ مبارکہ الحشر کی آیت نمبر 9 تلاوت کیجیے وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوا دیا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور نہ اس میں تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ چلائے، اور بغیر کسی جنگ و جدال کے حاصل ہو گیا، خدا جہاں چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دے جن مسائل کے اوپر، تو یہ تمام مال فے ہے اور مال فے ذاتی ملکیت ہے اللہ کے رسول کی۔ تو خیبر کا مال غنیمت ہے، اور فدق اور آبالی غنیمت نہیں ہے بلکہ مال فے، خاص طور سے فدق۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ عطا کیا تو اللہ کے رسول کے عطا کرنے کے موقع پر شہزادی فرماتی ہیں بابا آپ بھی اپنے پاس رہنے دیں، بعد میں اس کو میں سنبھال لیتی ہوں۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں کوئی اس سے انکار نہ کر دے کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تم اسے سنبھال لو۔ تو شہزادی نے اللہ کے رسول کی زندگی میں سنبھال لیا فدق کے معاملات کو، اور تین سال تک جناب شہزادی کونین فدق کے معاملات کی نگرانی کرتی رہی، یعنی ملکیت واقع ہوئے سیدہ کی اس کو 3 سال ہو چکے تھے، اور 3 سال کے بعد شہزادی کونین کے عمال کو وہاں سے نکالا گیا، شہزادی کے کارندوں کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور جناب سیدہ نے اپنے اس حق کے بیان کے لیے جو طریقے اختیار کیے خالی خطبہ ہی نہیں دیا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے، پہلے ایک پیغام پہنچانے والے کو پیغام دے کر بھیجا حکومت کی طرف کہ یہ فدق پر کس طرح سے آپ نے ہمارے عمال کو ہٹا دیا ہے، فدق تو ہماری ملکیت ہے۔ پہلے پیغام بھیجا کسی پیغام پہنچانے والے کے ہاتھوں، اور جب پیغام پر کوئی اثر نہیں ہوا، روایت کو حضرت عائشہ نے بیان کیا، پہلے پیغام بھیجا گیا اور جب پیغام پر کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر شہزادی خود حکمران سے ملاقات کے لیے کہتے ہیں اس کے گھر تک پہنچی، اور پہلے آپ نے اعلانیہ طور پر مسجد میں سب کے سامنے خطبہ دینے سے پہلے آپ نے حجت تمام کی کہ گھر تک پہنچ کر فدق کا معاملہ اس کے سامنے بیان کیا، لیکن جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ ذہن بات آتی ہو کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ شہزادی کونین نے کوئی درمیان میں معاملات طے نہیں کیے، کسی کو روانہ نہیں کیا، نہیں سب کچھ کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد جب کوئی اثر نہیں ہوا تو سیدہ پھر مجبور ہوئیں آخری حجت تمام کرنے پر، اور اس آخری حجت کے تمام کو خطبہ کہتے ہیں، سب کے سامنے بھرے دربار میں سیدہ نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ لوگ کہتے ہیں فدق میں کیا رکھا تھا، یہ چند دو چار کھجور کے درخت تھے اور کیا تھا فدق، میں کہتا ہوں ایسے خیر خواہانے باطل سے کہ اگر فدق میں کچھ نہیں تھا تو ان سے پوچھئے پھر قبضہ کیوں کیا تھا، اگر فدق میں کچھ نہیں تھا تو کیا وہ اتنے غریب اور فقیر تھے کہ دو چار کھجور کے درختوں کے لیے حلوات پڑے محمد وان، فدق کی آمدنی 24,000 دینار سالانہ سے لے کر 70,000 دینار سالانہ اور 1 دینار ایک مثقال کے وزن کے برابر خالص سونے کا بنا ہوا، اور یہ 3 سال تک آمدنی آتی رہی، شہزادی غریبوں میں تقسیم کرتی رہی، اگر اس رقم کو شہزادی اپنے اوپر استعمال کرتی، اپنے گھر پہ استعمال کرتی تو کیا شہانہ ٹھاٹ بھاٹ کہے جاتے آج کے دور میں، کیا اٹھنا بیٹھنے کا انداز ہوتا، کیا سونے کے قالین بچھائے جاتے، سلام ہو شہزادی پر، وہی لیف خرما کے پیوند لگی چادر، وہی جو کی روٹی، اور حالت تو یہ تھی کہ دن میں اونٹ جس پر دانا کھاتا تھا رات کو وہ جھاڑ کر بستر کے طور پہ استعمال کیے جاتے تھے، یہ کب کے معاملات تھے، یہ وہ 3 سال کے درمیان کے واقعات بھی ہیں جبکہ شہزادی کون ہیں، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو فدق کے مسئلے پہ بی بی نے خطبے میں خاص عنوان قرار دیا، اور 3 خاص باتیں، ابھی ہم حمد کے موضوع پر ہیں لیکن 3 خاص باتیں، اور 3 خاص باتیں کیا، پہلا آپ کا دعوی ہدیہ کہ میرے بابا نے مجھے ہدیہ کیا، ہبہ کیا، گفٹ دیا، اور جب بابا نے دیا تو میں بابا کی طرف سے مالک ہو گئی، یہ تو آسان سا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ہین حیات میں اپنی اولاد میں کسی ایک کو بھی کچھ دینا چاہے تو شرعاً اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، البتہ اپنے مرنے کے بعد وہ خود نہیں دے سکتا اپنی مرضی سے، اب شریعت جو چاہے گی ویسے تقسیم ہوگا، تو شہزادی نے پہلا دعویٰ کیا کہ یہ بابا کا گفٹ ہے، کہ اگر بابا کا گفٹ ہے تو گواہ لے کر آئیے، اور جب گواہ پیش کیے گئے تو گواہ جھٹلا دیے گئے، دوسرا موضوع بنا کہ اچھا اگر تم اسے گفٹ نہیں مانتے، گواہوں کو نہیں مانتے، تو میں اپنے بابا کی وارث تو ہوں، یہ میراث ہے، اس کے مقابلے میں میراث پر گواہ طلب نہیں کیے، اور میراث پر گواہ طلب کرنا عقلاً محال تھا کہ میراث باپ کی میراث بیٹی کو ہی ملتی ہے، تو لہذا وہاں حدیث گڑ لی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، پھر تیسرا مسئلہ حق ذوی القربیٰ، یعنی کہ خمس، اگر تم یہ بھی نہیں مانتے کہ بابا نے دیا تھا، میری ملکیت ہے، یہ بھی نہیں مانتے کہ میں بابا کی میراث لے لوں، تو تیسری اور آخری بات کہ پھر مجھے حق ذوی القربیٰ دو جو پروردگار نے اعلان کیا. اور جب تینوں باتوں کا انکار کیا گیا تو شہزادی کونین خاموش ہو گئے. شہزادی ایسی خاموش ہوئی کہ شہزادی کی خاموشی سے باطل طبقے کی نیندیں حرام ہو گئیں. سیدہ روتی تھیں تو ان کی نیندیں اڑ جاتی تھیں، لیکن شہزادی کونین اس مسجد میں، جس مسجد سے نکلتے ہوئے ان کے بابا ان کے دروازے پہ سلام کرتے تھے، کتنے دنوں کی بات ہے، کتنا زمانہ ہو گیا تھا، لوگ بھول گئے ہوں گے، شاید ایک نسل گزر گئی ہو، ایسا نہیں ہے. آئے تطہیر کے نزول کے بعد سے لے کر 9 مہینے تک اللہ کے رسول در فاطمہ زہرا پہ سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت بھی پڑھتے تھے. لیکن اس شہزادی گھر سے باہر آنا، گھر سے باہر آنے کے بعد اس حالت سنگینی مصائب میں خطبہ ارشاد فرمانا، اور کیا نپے تلے الفاظ تھے، ایسا لگتا تھا شہزادی کی زبان مقدس سے الفاظ نہیں بلکہ پھول نکل رہے، پھول بکھر رہے. آپ کہنا چاہتی تھی والصبوغ اعلی اصداہا یا اشداہا، کہیں استعمال ہوا سین کے ساتھ، کہیں استعمال ہوا شین کے ساتھ. ابھی تک خدا کی نعمتوں کے شکر کی بات چل رہی ہے. صبوغ یعنی فراواں، بہت کثیر تعداد میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جی صرف چکھ لیجئے، ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں چکھنے کا مسئلہ ہو وہاں صبوغ استعمال نہیں ہوگا، اور جہاں ساتھ لے جانے کا مسئلہ جتنا چاہو بھر کے لے جاؤ، دسترخوان امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا چاہو بھر کے لے جاؤ. صبوغ لفظ کا انتخاب بی بی نے کیا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں پروردگار کی کہ جن نعمتوں میں کوئی مقدار معین نہیں ہے. بہت غور کیجئے گا، آپ پانی کتنا پی سکتے ہیں، مقدار معین ہے. آپ روٹی کتنا کھا سکتے ہیں، مقدار معین ہے، دو کھا لیں گے، چار کھا لیں گے، لیکن ایک وقت تو ایسا آئے گا جبکہ آپ روٹی کھانے سے اپنے آپ کو روک لیں گے. تو کیا روٹی کو صبوغ میں لیا جائے گا؟ روٹی یقیناً نعمت ہے پروردگار کی بعموم معنی کے اعتبار سے، پانی نعمت ہے، مگر ایک گلاس کے بعد دو گلاس، اس کے بعد آپ رک گئے. کیوں رک گئے؟ کہ اب گنجائش نہیں ہے. تو مادی نعمتوں میں مقدار معین ہے کہ انسان اس میں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے قبول کرتا، مگر معنوی نعمتوں میں کوئی مقدار معین نہیں ہے. اس لیے آپ نے لفظ نعمت کے ساتھ نہیں استعمال کیا صبوغ کو، استعمال کیا لفظ اعلیٰ کے ساتھ، اعلیٰ ان نعمتوں کے لیے جو نعمتیں ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے محمد والے محمد. یہ لفظ اعلیٰ سمجھنے کے لیے بہت آسان سی مثال، فبأی آلائے ربکما تکذبان، اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اعلیٰ جمع ہے الہ کی، اور الہ اس نعمت کو کہا جاتا ہے کہ جو ظاہری نعمت میں شمار نہیں ہوتی. بعض کہتے ہیں کہ دونوں قسم کی نعمتیں شامل ہیں، ظاہری بھی اور معنوی بھی. لیکن بہرحال سبوخ کے ساتھ شہزادی کا آلہ استعمال کرنا بتاتا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان معنوی طور پر، بہت غور کیجئے کتنی وسعت ہو سکتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا اور اس ایک جملے سے ایک مومن پہنچا اس کے ایک معنی تک، ایک پہنچا اس کے دو معنی تک. جہاں جہاں معرفت گئی وہاں وہاں لفظ مومن سیدہ کے مقام کو پہچان گئے. اسداہا یعنی کہ ان تمام نعمتوں میں کہ جو بہت زیادہ فراوت، اس نے پہل کی اور بہت بہترین انداز سے نعمتیں مرحمت فرمائیں. یعنی ترجمہ کرتے ہوئے، صرف ترجمے کی حد تک کا، اتنی گہری نعمتیں اتنی گہرائی کے ساتھ کہ جن کی گہرائی کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. شہزادی، آپ فدق مانگنے آئی ہیں یا توحید کا پیغام دینے کے لیے آئی ہیں؟ میں کیا جملہ استعمال کروں؟ مجھے خطیب اہل سنت کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری سید الشہداء نے نو محرم کے بعد ایک رات کی مہلت مانگی یا ایک رات کی مہلت لی. وہ کہتے ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں ایک رات کی مہلت لی نہیں بلکہ ایک رات کی مہلت دی، اس لیے کہ لینا اور ہے دینا اور ہے. لینا مخلوق کا مسئلہ، دینا آل محمد کا مسئلہ. تو سیدہ فدق لینے نہیں بلکہ عقیدہ دینے گئی تھی، اس لیے سیدہ نے ان الفاظ کا انتخاب کیا جو ہر اعتبار سے پروردگار کی توحید اور اس کی ذات کو سمجھانے کے لیے کافی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ذرا سا آپ لوگ قریب ہو جائیں گے تاکہ اس کے بعد فرمایا و تمام منن و آلہ و آلہ، اور اس نے تمام تر اپنی نعمتوں کو مکمل مکمل دیا. اگر وہ ایک آنکھ دیتا، ایک نہ دیتا، ایک آنکھ دیتا، ایک نہ دیتا، ایک ہاتھ دیتا، ایک نہ دیتا، ایک قدم دیتا، ایک نہ دیتا، اس نے جتنی نعمتیں دی مکمل دیں. اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری.
آپ ایک آنکھ بند کیجئے، اب ایک آنکھ بند کر کے بھی آپ اتنا ہی دیکھ رہے، اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ایک آنکھ سے بھی آ رہی ہیں. پروردگار جب تو مادی نعمتوں میں ناقص نعمت نہیں دیتا تو ولایت میں ناقص کیسے دیتا؟ کہ لفظ تمام استعمال ہوا، اتمم تو علیکم نعمتی اور رضی تو لکم الاسلام دینا. پروردگار تیرا احسان کہ تو نے نعمت کو مکمل کیا، ایسا مکمل کیا کہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہویا نعمت کی ابتدا کو اس طرح لیجئے کہ پیغام شروع حضرت آدم سے ہوا. نعمت کے اتمام کو ولایت کے نام سے مخصوص کیجئے کہ نعمت مکمل ہوئی تو ولایت کے عنوان سے مکمل ہوئی. تو تمام منن والا، پروردگار نے تمام نعمتوں کی فراوانی میں فراہمی مکمل مکمل دی. سوچیے گا، پھر فرماتی ہیں جمع عن الاحصاء عددها، اور ان نعمتوں کی تکمیل تواتر سے کی کہ نعمتیں دائرہ شمار سے باہر چلی گئیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک کسی نلکے کے پاس کھڑے ہو جائیے اور اس کے نیچے رکھی گلاس، اب اگر ایک ایک ڈراپ پانی آئے تو ڈراپ گن سکتے ہیں. ایک ڈراپ آیا، پھر ذرا سا بیچ میں گیپ فیل ہوا آپ کو، پھر ڈراپ آیا تو آپ نے گننا شروع کیا، ایک دو تین. لیکن اگر نل کا فل کھول دیجئے پھر گن کے دکھائیے کتنے ڈراپ سلوات پڑے محمد و آل محمد. اتنی تواتر سے نعمتیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے اپنی سانسیں گنی ہیں؟ سانس نہیں سانس, بڑا مسئلہ ہے نون کا اور اس کے بغیر کا. سانس کبھی انسان نے گنی سانسیں کتنی ہیں اس کی؟ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں. ہاں کب گنتے ہیں؟ جب انسان کے قلب میں انسان کے دل میں بیماری واقع ہو جائے, پھر آپ سانس گن رہے ہوتے ہیں, ہارٹ بیٹ اسپیڈ کا چل رہی ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں. اور جب تک صحت مند ہے آپ اپنی سانسیں نہیں گنتے. جب گن نہیں سکتے تو شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ مولائے متقیان علیہ ابن ابی طالب فرماتے ہیں, انسان تو اپنی عمر کو سالوں میں شمار کرتے ہو نا, جبکہ پروردگار تمہاری عمر کو سانسوں میں شمار کرتا ہے. ایک سانس کا مطلب آپ کی میری زندگی کا ایک حصہ مکمل ہو گیا. اس لیے ادبیات کے ایک بہت بہترین شخصیت کہتے ہیں, انسان کو چاہیے کہ ہر سانس پر بھی ایک شکریہ ادا کرے. جب وہ آئے تو شکریہ, جائے تو شکریہ. کہ اگر باہر سے اندر نہ آئے تو مشکل, اندر سے باہر خارج نہ ہو تو مشکل. اور مشکل حل کرنے کے لیے ذات مشکل کشا کافی. جمع عن الاحصاء عددها, اور ان نعمتوں کی تکمیل تواتر سے کی کہ نعمتیں دائرہ شمار سے وسیع تر ہیں. ونا عن الجزاء عمدها, اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بہت بعید ہے. چاہے یہ پڑھ لیجئے یا جو مولا کا خطبہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں پروردگار کی شان کو بیان کرتے ہوئے, لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن, کہ ہمت کرنے والے اس کے معرفت کے باب میں ہمتیں نہ کر سکے. لا یدرکہ بعد الحمم, اور نہ کوئی تلاش کرنے والے غوطہ خور اس کی معرفت کی گہرائی میں اس کی ذات کو پہچان سکے. ولا ینالہ غوث الفتن وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ عَبَدُهَا, اور انسان ان کی تمام بے پائنی نعمتوں کے ادراک کرنے سے قاصر ہے. نہیں کر سکتے ادراک. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ پروردگار کی نعمتیں مسلسل, اور ایسی مسلسل جو نعمتیں کل نہیں تھیں وہ آج ہیں, اور جو آج نہیں ہیں وہ کل لوں گی. کون سمجھ سکتا ہے کہ کیا کل تصور تھا کہ آپ کتنا جلدی وقت کو طے کر کے پہنچ جائیں گے؟ کیا کل تصور تھا کہ آپ اپنے موبائل پر ایک دور دراز بیٹھے ہوئے انسان کو لائیو دیکھ کر بات کر رہے ہوں گے؟ کل یہ نعمت نہیں تھی, مگر آج یہ نعمت موجود ہے. اور شہزادی کونین سلام سیدہ سلام اللہ علیہ نے آنے والے ہر دور کے لیے ادراک مختلف ہے. آج کا ادراک اور ہے, کل کا ادراک اور ہوگا, آنے والے ہر دور کا ادراک مختلف ہوگا. کہ نعمتیں تیزی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ سے مسلسل جاری و ساری ہیں. اور اب نعمتوں کے بیان کو شہزادی مکمل کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچی کہ نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل کے لیے لوگوں کو شکر کی ہدایت کی. آپ چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں مسلسل رہیں تو آپ کو چاہیے ان کا شکریہ ادا کریں تاکہ ان میں بیچ میں گیپ نہ آنے پائے. جیسے آپ بل عطا کرتے ہیں بجلی کا تاکہ کہیں وہ آ کر کئی والے کاٹ نہ دیں, جیسے آپ کو ان کے انقطاع کا خوف مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کا بل پیمنٹ کریں, ایسے اگر چاہتے ہیں کہ نعمت تمام چلتی رہے شکر خدا کو ادا کرو. شکر ہے پروردگار کا کوئی ڈیڑھ صلوات پڑھے محمد والے دے دیا ورنہ تصور کیجیے اگر پروردگار عالم اس طرح سے لوگوں سے شکریہ کا عنوان رکھتا قسم بخدا شکریہ خدا کی بارگاہ میں خدا کو کچھ نہیں پہنچاتا بلکہ انسان کی نعمتوں میں تسلسل کا سبب بنتا لیکن میں کیا کروں قبلہ میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہوں اور جب آنکھ ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا جب پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا اور جب پیٹ ٹھیک رہتا ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا تو نعمتوں میں اگر انسان مسلسل شکریہ ادا کرتا رہے تو پروردگار اس کی نعمتوں میں درمیان میں گیپ آنے نہیں دیتا پھر فرماتی ہیں فراوانی حمد کا حکم خدا نے اس لیے دیا حمد کا حکم خدا نے اس لیے دیا کہ نعمتوں میں فراوانی ہو ایسی نعمتوں کی طرف تک مقرر دعوت دی جو خود بندوں کے لیے مفید ہیں یعنی کیا مطلب پروردگار نے خود ایسی نعمتوں کی طرف دعوت دی اب میں ابھی جملہ استعمال کر رہا تھا بسا اوقات لوگ عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں بیماریاں بہت عام ہو گئی ہیں تو اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کے لگا لو آج ہمارے گھر مولا علی کی دعوت ہے تو بیماریاں کہیں اور چلی جائیں گی سلوات پڑھے محمد والے یا ایک جملہ اور کہ جی جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسی ڈش پکی ہو جس کو آپ نے کھانا مشکل ہو تو آپ کہیں کہ اگر تو نے مجھے نقصان پہنچایا ایک کھانے تو میں تیری شکایت مولا کائنات سے کروں گا اور کھا لو یہ کیا کہ کھا لو ایسا شاید روایت میں نہیں ہے نہیں یقیناً نہیں ہے البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے انسان کے لیے مسئلہ معرفت کہ کھا کیا رہا ہے پھر مسئلہ مقدار کہ کتنا کھا رہا ہے پھر مسئلہ تشکر پروردگار کہ حضرت بھی دو صلوات پڑھے محمد والے بندوں کے لیے انتہائی مفید نعمتوں کی طرف اللہ نے دعوت دی پھر فرماتی اور اب میں بہت تیزی کے ساتھ میں سفر طے کیا حمد کے صرف حمد کے مسائل کو اس لیے تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دربار مدینہ منورہ میں نام نہاد باطل حکمرانوں کے سامنے سیدہ نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا اپنے عقیدے کا اعلان کیا عقیدے کا اعلان خطبے کے ذریعے بھی اور اس طرح سے واضح کیا بہت غور کیجیے گا بڑی تاکید ہے کلمہ پڑھنے کے بارے میں نا بڑی تاکید ہے کہ فلاں صاحب نے کلمہ نہیں پڑھا تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا کیا کلمے کا پاس بھی کیا کلمہ پڑھنا اور ہے کلمے کا پاس رکھنا اور ہے جو خود کلمے کی عبارت ہوں انہیں کلمہ پڑھایا نہیں جاتا بلکہ وہ تو اپنے عمل سے انسان کو خدا کی بارگاہ سے قریب کیا کرتے ہیں لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ جملہ میرے اور آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ تو اللہ کو اتنا زیادہ آل محمد سے ملا کر رکھتے ہیں شہزادی اپنے خطبے میں خدا کی گواہی دے رہی ہیں اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری گواہی سنی سنائی گواہی ہے سیدہ کی گواہی دیکھی ہوئی گواہی ہے مجھے مجھے بتائیں ہم نے اتنی بار کہا شہد و اللہ الہ الا اللہ کہ ہم نے تمام تر دنیا کے مقامات پر جائزہ لے لیا کہ وہاں کوئی اور خدا موجود نہیں ہے. زمین کی گہرائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، چاند پر، ستاروں پر، کیا ہم نے تمام مقامات پر جا کر معلومات حاصل کر لی؟ ہم نے تو سنا تھا کہ توحید کا پیغام یہ کہ تمام غیر خدا کا انکار کیا جائے اور اس ایک خدا کا اقرار کیا جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. مسلمان جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، وہ کسی کے جملے کو دہراتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، مگر جو خود ذات اسلام ہیں وہ گواہی سن کے نہیں، دیکھ کے دیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور سیدہ سے بڑھ کر خدا کی گواہی کون دے گا کہ سیدہ وہ ذات مقدس ہیں؟ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا جس خدا کو دیکھا ہی نہ ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ابھی اوہام کی بات، ابھی خیالات کی بات، ابھی گمان کی بات، وہ موضوعات بعد میں آئیں گے. لیکن مولا کا یہ جملہ انتہائی آسان لفظوں میں، اس کو دیکھا ہی نہ ہو اس کی کیا بندگی کروں؟ تو سامنے والا حیران ہو گیا، کیا واقعی آپ نے خدا کو دیکھ لیا؟ تب امام کو سمجھانا پڑا کہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی نورانی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اب سوچیے گا کہ ایام فاطمیہ اور فرش ازائے سیدہ پر خاص بات کیا ہے. ہم ہر اس کو دعوت دیتے ہیں جس کی بصیرت میں ابھی دل کی نورانی آنکھیں نہ کھلی ہوں، آئے غم سیدہ میں اس کی وہ آنکھیں بھی کھل جائیں گی، خدا کو دیکھ سکے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر فرمایا کلمتن جعل الاخلاص تاویلہا. یہ کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے، جعل الاخلاص تاویلہا، کہ اللہ نے اس کی تاویل کو اخلاص کے طور پر رکھا. تاویل یعنی اس کا مفہوم، اس کا نتیجہ. اس کو آسان کرتے ہیں کہ جو اس کلمے کا واقعاً قائل ہو گیا وہ خود بخود خدا کی بارگاہ مخلص ہو گیا. آسان کیجئے، اگر کوئی خالص نہیں ہو سکا تو سمجھیے اس نے کلمہ طیبہ کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے. جس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کلمے کا نتیجہ یہ نکلا، پروردگار نے قرار دیا کہ جو واقعاً اپنے قلب کی سچائی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. نہیں، ہم گواہی کہاں دیتے ہیں؟ ارے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے خیالات ہیں، جب کبھی گناہ کا مسئلہ ہو تو کتنے خیالات کوئی دیکھ نہ لے. حیرت کی بات ہے، ذات خدا کے سوا بھی کسی اور سے بھی ڈرتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کوئی دیکھ نہ لے. تو کلمتن جعل الاخلاص تاویلہا، اس نے کلمہ طیبہ کے لیے اس کی تاویل کو اخلاص کی شکل میں رکھا. کہ اب اگر جو مخلص سے سمجھیے واقعاً کلمہ طیبہ اس کے دل میں موجود، حالانکہ خلوص اور اخلاص اور مخلص ہونا ہم سمجھتے شاید یہ کوئی اور چیز ہے، ہم عبادت کریں گے تب خالص عبادت واقع ہوگی. نہیں، عبادت نہیں، صرف گواہی اگر ہو خدا کی وحدانیت کی تو انسان کے دل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. چلیے مثال کو آسان کرتے ہوئے، کہ کبھی کبھار مثالیں آسان کرنی پڑتی ہیں، کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر پہنچے تو آپ کی زیارت کے لیے کہتے ہیں حیوانات کا ایک گروہ حاضر خدمت ہوا, اور خاص طور سے حیوانات کا نام لیا گیا, یہ ہرن تھے. اور جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سلام اپنی زبان میں پیش کیا, اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اظہار محبت کرتے ہوئے, اور آپ نے محبت کے ذریعے سے آپ نے ہاتھ کو ان کے سینوں پر پھیر دیا, تو ان کے سینوں میں پروردگار نے خوشبو کا خزانہ چھپا دیا. اب پلٹ کے واپس باقی اپنے ہم جنس حیوانات میں گئے, پوچھا اتنی خوشبو تم کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم اللہ کے نبی کے سلام کے لیے گئے تھے, ہم نے سلام کیا, انہوں نے سلام کے جواب میں اظہار محبت فرمایا اور ان کا ہاتھ مس ہوا تو خوشبو والے ہو گئے. کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہم بھی جا کے لے آتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آتی, ہم بھی جا کے لے آتے ہیں. یہ لفظ بھی کا جب مسئلہ آتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کو مان سلوات پڑھے محمد والے گئے, سلام کیا اللہ کے نبی کو, اللہ کے نبی نے سلام کا جواب اظہار محبت سے دیا, آپ نے اپنا پورا کام کیا مگر خوشبو نہیں آئی. سلام بھی کیا, بہت بہت غور کیجئے گا. اب اگر کوئی اللہ کا رسول کی بارگاہ میں اس لیے مسلمان ہوا ہو, کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے, تو خوشبو اسلام کہاں سے آئے, اخلاص کہاں سے بات پڑے محمد و آل محمد. پروردگار نے اس کلمے کو اس کی تعویل کے اعتبار سے, یعنی اب میں اس کو اتنا آسان کروں کہ اگر کلمہ طیبہ واقعا میں نے پڑھا تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے, اس کا اثر زبان پر کیا ہو, آنکھوں پر کیا ہو, ہاتھوں پر کیا ہو, سینے میں کیا ہو. آپ فرماتی ہیں جعل خدا نے اس کلمے کے اثر کو قرار دیا اخلاص کی دولت پیدا ہو جانا. اگر اخلاص کی دولت پیدا ہو گئی, چلیے مثال اور آسان کیجئے کہ یہ لگے ہوئے سوئچ سامنے بالکل موجود ہیں اور اب آپ کی دیکھ رہی ہیں یہ فین آف ہے, اس کو آن کرنا ہے. آن کیسے کرنا ہے, آپ نے سوئچ کو آن کیا, نیچے کیا, کیسے نیچے کیا, فوراً علامت کیا بنی کہ یہ فین گھومنا شروع ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کنیکشن بحال ہے, لائٹ آ رہی ہے اور پنکھا صحیح کام کر رہا ہے. جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اگر اخلاص پیدا ہو گیا, سمجھیے صحیح کلمہ پڑھ لیا ہے, اور اگر اخلاص پیدا نہ ہوا تو سمجھیے کہیں پر کنیکشن لوز ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سوئچ آن کیا جائے اور تو کلمہ طیبہ مثل سوئچ آن کرنے کے ہے, اور اخلاص کی روشنی آنکھوں سے بھی آئے, زبان سے بھی آئے, ہاتھوں سے بھی آئے. وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا, اور کلمہ توحید کے ادراک کو دلوں میں جاگزی فرما دیا. زَمَّنَا محفوظ کہاں کیا, قلوب کے اندر. اور آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ شہزادی نے تو خطبے میں خدا کی توحید کو سمجھایا اور جتنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں سوچ رہا ہوں آج کہ فرش ولا کی برکت سے ہم نے اس جملے کو ادا کر لیا, وہ کیسے سامنے بیٹھے ہوئے افراد تھے, زبان سے کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ, مگر ان کے سارے دل و دماغ اخلاص سے بالکل خالی تھے, اتنے خالی تھے کہ کیا بتائیے. وہ شرک و شک جو ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا خدا کی توحید پہ ایمان لے کر آتے ہیں جو پیغمبر کی بات پہ شک کیا کرتے تھے. بس عزیزان محترم, جیسے جب مولا خطبہ دیا کرتے تھے تو رسول کا زمانہ یاد آ جاتا تھا. جب سیدہ نے خطبہ دیا تھا تو لوگ سن کے رو رہے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے پیغمبر کی زبان کے الفاظ سیدہ ادا کر رہی. لیکن ماتم داران مظلوم کربلا, آج دل چاہتا ہے کہ شہزادی کونین کے حوالے سے وہ جملہ مکمل بیان کیا جائے کہ سیدہ جب کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, جملہ پڑھا جاتا ہے نا, وہ شاعر اہل بیت ہیں ابھی حیات ہیں رضا سرسوی, بزرگ ہیں, شاید آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہو, اچھی طبیعت کے انسان ہیں, میری ملاقات سے ملاقات ہوئی کئی مرتبہ. ان کا جو کلام ماں کے حوالے سے کہ موت کی آغوش میں جب تھکے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں, ساری ماؤں کے لیے ٹھیک ہے مگر فاطمہ کے لیے نہیں ہے. اس شہزادی کو قبر میں بھی چین سے سونے نہ دیا ہے. واہ غربتا, ارے کبھی بغداد کے پل پر رونے کے لیے آئی ہے اور کبھی سرزمین خراسان پر ماتم کرنے پہنچی ہے, کبھی سامرہ کی گلیوں میں اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ. اجرکم اللہ, رونے والوں بس ایک خاص مصیبت بولا کی بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات کہی جاتی کہ ماں کی دعا ساتھ ساتھ رہتی ہے, ماں انتقال بھی کر جائے تب بھی انسان پریشان ہو تو ماں کی دعا ساتھ ساتھ چلتی ہے, میرا مولا ہائے جب کربلا میں شب عاشور خیمے سائے سے برآمد ہوا کہ میرے مولا کو اکیلے جانے میں مقتل پڑتا ہوا دیکھا, نافع بن ہلال کہتے میں مولا کے پیچھے پیچھے آ گیا, مولا سے پوچھے بغیر جب مولا نے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنا, پوچھا کون آتا ہے, نافع نے رو کر کہا مولا میں نافع بن ہلال, اس خیال سے آ گیا کہ کوئی کہیں کوئی آپ کو اکیلا دیکھ کے حملہ نہ کر دے. نافع بڑا خیال کیا مولا کا, نافع آج تو آ گئے ہو کل حسین آواز دے گا, کوئی جواب نہ دے سکو گے, نافع اچھا اگر آ گئے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ چلو. امام نے نافع کو ساتھ دیا, ہر ایک مقام کا تعارف کرایا نافع ساتھ ساتھ ہے, لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا امام نے نافع کو روک دیا اور خود نشیب میں اتر گئے, زمین ذرا گہرائی میں تھی گڑھا واقع تھا, مولا اتر گئے. نافع کہتا رات کا اندھیرا ہے مولا, نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, میرا دل گھبرانے لگا کہیں کوئی مولا کو نقصان نہ پہنچ جائے, لیکن عجیب حیرت کی انتہا تھی کہ کسی سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. کہتا ہے نافع جب میرا مولا پلٹ کے نشیب سے باہر آیا, میں نے پوچھا مولا مجھے اندھیرے میں تو کوئی دکھائی نہ دیا, مولا کس سے اکیلے میں باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا نافع میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. ارے ہائے, جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ماں نے بقیہ چھوڑ دیا, آگے آگے حسین کا قافلا پیچھے خاک اڑاتی ہوئی ماں. اللہ ولعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ, شہزادی کے وقت مصائب کا واسطہ پروردگار, رات کا وقت ہے روشنی کا انتظام ہے, سیدہ کے ماتم دار سیدہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ہائے مدینے میں کوئی اگر رخ کر لے ان قبور مطہرات کی طرف کہ جہاں سیدہ کی اولاد اور شہزادی کے احتمال قبر کا عنوان ہے, تو وہاں سے اتنا ڈانٹ کے بھگایا جاتا کہ جیسے کوئی اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں توحید خطرے میں ہو، اسی مقام پر پروردگار واسطہ واسطہ آل محمد کا. اور جب کوئی مدینے میں جاتا ہے پریشان ہوتا ہے، میں اسے کہتا ہوں آپ گھبراؤ مت، آپ آج رو رہے ہو یہ آپ کو ہٹاتے، ارے کل بنت رسول کو روکا گیا تھا کہ یا صبح کو رو لیا کریں یا شام کو رویا کریں، پروردگارا واسطہ سیدہ کا. تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما، تمام صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، شہزادی کونین کے دشمنوں پر شدید ترین عذاب کو نازل فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شہزادی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار شہزادی کونین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. روز قیامت پروردگار جب کوئی سہارا نہ ملے تو ہم بے سہاروں کو سیدہ کا سہارا نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، خون سیدہ کے انتقام کے لیے، شکستہ پہلو کے انتقام کے لیے، شہزادی پر شدید ترین ظلم کیا گیا تمام تر مظالم کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس. تمام شہزادی کونین کے جو عاشقان انتقال کر چکے ان کے لیے، خاص طور سے فرش ادا پر بیٹھے ہوئے افراد کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے، سید علی سرور آبدی ابن سید علی اظہر آبدی اور سیدہ امیر فاطمہ مقدسہ خاتون ظہیر اختر انوری بیگم، سید محمد نقوی عشرت حسنین طفیل حسین، سیدہ مطاہرہ خاتون، سید حسن نقی نقوی اور محمد اعظم، ان تمام ارواح مومنین مومنات کی رسال فرما دی.